بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اکتوبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ جمعہ کی روشنی میں نظام جمعہ تعلیمات قرآنی کا ذریعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے قرآن مجید کے حوالے سے ایک گفتگو ان خطابات کا موضوع رہی ہے, خطابات جمعہ کا, کہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, اس کا حکم اللہ نے دیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, مل جل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام دو. جڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں, بغل میں دبا کے رکھیں. کیا تقاضے ہیں اس کے؟ ساری گفتگو اسی حوالے سے ہوتی رہی, اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, بعض چیزوں کا یادہ ہو چکا ہے. آخری جو بات آئی تھی قرآن کے حوالے سے, ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جس پر ایمان لانا ہے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, دل یقین, اس کو پڑھنا ہے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اپنے اپنے لیول پر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, سمجھنے کا حق. اس پر عمل ہے ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں. قرآن کے عطا کردہ نظام کو, اللہ کے دین کو, دین حق کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اس کو عملاً قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد پانچویں بات یہ کہ دوسروں تک پہنچانا بھی اب اس امت کے ذمہ ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا, اور آج تک یہ کتاب ساری دنیا جانتی ہے کہ من عن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنی ہی کوششیں کر دیکھیں یہود الفرقان کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہے, لیکن کوئی بھی شخص ذرا بھی حق کا متلاشی ہوگا تو معمولی سی ایفرٹ سے وہ جان لے گا کہ اصل کتاب یہی. اس کے لیے اتنے شواہد ہیں اور اتنے ملٹی ڈائمینشنل اس کے لیے ثبوت موجود ہیں کہ اس میں اختلاف کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج خود نصف النہار پر ہو اور کوئی ڈھیٹ شخص کہے کہ سورج نہیں ہے، اس کی روشنی نہیں ہے اس وقت، نصف لیل ہے. تو بہر کیف یہ کتاب قیامت تک محفوظ ہے، اور اب اس کو دوسروں تک پہنچانا، قیامت تک پوری نوع انسانی تک پہنچانا ہر دور میں، یہ ذمہ کس کا ہے؟ اس امت کا جو حامل قرآن. ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنائی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ، لیکن ایک اور حدیث تو سنانے کا ارادہ تھا لیکن مجھ سے رہ گئی، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو درج کیا ہے، نقل کیا ہے. الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والو. آج کل تو یہ لفظ ایک اعتبار سے بدنام ہوا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اہل قرآن ان کو کہا جاتا ہے، یا انہوں نے اس لقب کو اختیار کیا ہے، جو در حقیقت منکرین سنت، منکرین حدیث، اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین میں اصل حجت صرف قرآن ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، وہ مقام دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. یہ کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن ہیں لیکن قرآن کے بھی منکر ہیں، قرآن کے اتنی واضح نصوص کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ خطاب تو اہل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دیا تھا، اور پس منظر کیا ہے کہ تورات جن کو دی گئی وہ اہل الکتاب کہلاتے ہیں، یا اہل الکتاب، قرآن مجید میں یہود سے خطاب ہے اہل کتاب کے لفظ سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ان کے پاس تھی، وہ اس کے کسٹوڈین تھے، وہ حامل تھے. اب اللہ کی دی ہوئی کتاب یہ قرآن ہے، یا اہل القرآن، یہ آخری اور مکمل ہدایت نامہ اسی رب کی طرف سے نازل ہوا جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی. چنانچہ اس نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کہا، یا اہل القرآن لا تتوسل القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا. بڑے بلیغ الفاظ ہیں. تکیہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ سہارا لے لیتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تکیہ ہوتا ہے پشت کے پیچھے. اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ان پر الزام لگایا اللہ نے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، اہل کتاب نے کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا. جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس سے بے اعتنائی. اللہ نے ہدایت دی ہے کہ 24 گھنٹے اس انداز سے زندگی گزارو، اس کو ایک طرف رکھا اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک مفہوم یہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ذہنی سہارا بنا لینا کہ او ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے، ہم حامل قرآن ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور اس کو ذہنی سہارا بنا کر اور عمل سے فارغ ہو جانا کہ اسی بنیاد پر بخشے بخشائیں. تو تمہارا یہ طرز عمل اس قرآن کے ساتھ نہ ہو جو یہود کا تھا. لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار، بلکہ تم کیا کیا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کا حق ادا کیا کرو دن اور رات کے اوقات میں، صبح و شام، کثرت سے تلاوت. اگر تم واقعی اس کتاب کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اس سے اپنا تعلق درست رکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ احتسام جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو تلاوت کرو صبح و شام. وفشو، اور اسے عام کرو، پھیلا دو اس کتاب کی تعلیمات کو، پوری دنیا تک پہنچانا اب تمہارے ذمے. وتبنوا، اس میں بھی دو مراد دیے گئے ہیں اس الفاظ کے معنی. ایک یہ ہے کہ اس کو خوش الحالی سے پڑھا کرو، بہتر سے بہتر انداز سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کے اندر یہ بات بھی آ جائے گی کہ ہمیں تجوید بھی سیکھنی چاہیے، مخارج صحیح ہو. اللہ کا کلام ہے، ہمیں عطا ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کو صحیح طور پر پڑھ تو سکیں. اس کے اندر ایک لیول تو وہ ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے قراء ہیں، انہوں نے تجوید کے اندر مہارت حاصل کی ہے، 17 قراءات پڑھی ہیں اور اس میں اپنے فن میں بہت اوپر گئے، لیکن وہ تو ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اتنا قرآن کو صحیح پڑھنا کہ حرام غلطیوں کا ارتکاب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لحن جلی. اس لیے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے مخارج صحیح ادا نہیں کیے اور کسی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا ہو گیا تو معنی میں بعض اوقات اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اور ایسی غلطیاں حرام غلطی کہلاتی ہیں. ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنی محنت کرنی چاہیے اس کو قرآن کی سیکھنے میں، تجوید میں، کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اب ہم قرآن جو پڑھتے ہیں تو وہ حرام غلطیوں سے پاک ہے ایٹ لیسٹ. باقی یہ کہ اس کے اندر حسن پیدا کرنا، تجوید کہتے ہیں عمدگی کو، یہ کلام اللہ ہے، اس کو عمدہ طریقے سے، عمدہ سے عمدہ طریقے سے پڑھا جائے. اور پھر جیسے کہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی اپنے اندر ایک غنائیت ہے، موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے. اس کو عمدگی سے پڑھا جائے تو انسان کے اندر جو ایک طلب ہے نا کوئی اچھی آواز سننے کی، اور تو وہ خواہش اعلیٰ درجے میں پوری ہو سکتی ہے اگر حسن قراءت، اچھی قراءت آپ سنیں، اچھے انداز سے پڑھیں، تو اس جذبے کو ہائیسٹ لیول پر تسکین حاصل ہوتی. تو وہ تمنو، یہ قرآن ایسے نہیں کہ بس الٹے سیدھے طریقے سے پڑھ لیا، نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ انداز سے، بہتر سے بہتر انداز سے. وہ تدبرو فی، اور اس کے مضامین میں غور و فکر کرو. تدبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تدبر اس لیے استعمال کیا کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور جن کے لیے نازل ہو رہا ہے اور جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں، عربی تو وہ جانتے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں، تو سمجھنے کا ایک لیول ہے تذکر، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مفہوم سمجھتا جائے انسان، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو انہیں حاصل ہی تھا. اس سے اگلے لیول پر فرمایا تدبر بھی کرو، غور و فکر کرو اس کی آیات. ہم غور و فکر تو کیا کریں گے، ہمیں مفہوم ہی کا ہی نہیں پتہ چلتا، ہمیں معلوم ہی نہیں کیا پڑھا گیا، کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے. تو گویا انڈرسٹوڈ ہے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کی آیات میں غور و فکر، غوطہ زنی، سوچ وچار، تدبر و تفکر، اس سے وہ گہرا یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے. واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ حکمت کا ایک عظیم خزانہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، قرآن مجید کے حقوق یہ ادا کرو، یہ طرز عمل ہونا چاہیے. تو یہ گویا جو جتنی باتیں ہم نے 2-3 دن میں پڑھی اس کا حاصل جو ہے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ساری باتیں اس کے اندر جمع ہو. اچھا، اگر ہم قرآن کے یہ حقوق ادا نہیں کرتے اور ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہے، ہم نے قرآن کو بس رکھ دیا کتاب مقدس سمجھ کر تاک میں، نہ پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ سمجھنے کی لیے کوشش ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں جاب حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں جس کی الفابیٹ سے بالکل مختلف ہے. ہمارے تو آپ کو معلوم ہے اردو اور عربی میں تو فرق ہی بہت تھوڑا ہے، وہ بالکل ڈائگنلی اپوزٹ ہے، وہ زبان الفابیٹس اس کے مختلف ہیں، یہ دائیں طرف سے شروع ہوتی ہے، وہ بائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم سیکھتے ہیں، 16-16 سال پڑھتے ہیں. تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ہم وقت نکال نہیں سکتے. یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں سمجھنے کی. اول تو اس کی کوشش ہونی چاہیے, اور نہیں تو اگر کوئی اس ایج سے گزر گیا ہے تو پھر یہ کہ ترجمے سے قرآن پڑھے, یا کسی نے ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ سنے, دورہ ترجمہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بانی محترم کی زبان سے جو دورہ ترجمہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ تدبر بھی کرنا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم نہیں کر رہے اور قرآن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے, کون عربی سیکھے اور کون ترجمہ پڑھے؟ اول تو قرآن کی تلاوت کا ہی وقت نہیں ہے, کون ترجمہ اور تفسیر پڑھے, اور کیا عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, بخشے بخشائے تو پہلے ہی ہیں. یہ سارا وقت جو اللہ نے دیا, صلاحیتیں دی ہیں, دنیا کمانے میں دنیا بنانے میں استعمال کرو, بہترین مصرف تو یہ ہے. یہ تو وقت کا ضیاع ہے معاذ اللہ, کیونکہ آج کل ایک سوچ یہ بھی ہے, آپ کو دفاتر میں, خاص طور پر پرائیویٹ دفاتر میں نماز کے لیے وقت نہیں دیا جاتا, یورپ میں بھی نہیں دیا جاتا اور یہاں بھی بہت سی کمپنیاں وہ نہیں دیں گی, اس لیے کہ وہ کیلکولیٹ کرتی ہیں اتنے اوقات ایک انسان کے دن میں سے, شب و روز میں سے اتنے اوقات جو ہے وہ نماز میں لگ گئے تو ان کے حساب سے ویسٹ. تو یہ وہ وقت کا ضیاع تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو نماز کے لیے ٹائم دیں, جمعے کے لیے دیں, نو یا جاب کرو اور یا پھر اپنے دین پر عمل کرو. باقیت یہ سوچ ہے, اور یہ مسلمانوں کی سوچ ہے المیہ یہ, تو اگر یہ طرز عمل ہے قرآن کے ساتھ تو پھر قرآن مجید کا فتویٰ سن لیجیے. مثل الذین حملوا التوراۃ, سورہ جمعہ کی میں نے آیات تلاوت کی ہیں اور اس میں سے جو آخری آیت میں نے تلاوت کی, پوری سورت نہیں ہوئی. مثل الذین حملوا التوراۃ, فرمایا مثال اس قوم کی, ان لوگوں کی جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا, بوجھ ڈالا گیا تھا جن پر تورات کا. ثم لم يحملوها, لیکن انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا. تورات کیا ہے؟ کہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. ان کی مثال اب کیا ہے؟ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا, نہ پڑھنے کے لیے وقت, نہ سمجھنے کے لیے, اور نہ عمل کی کا کوئی ارادہ. ان کی مثال کیا ہے؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لگا ہوا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. والله لا يهدي القوم الظالمين, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو, بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا, ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو. اب یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. وہ اہل کتاب تھے, اہل تورات تھے, ہم اہل قرآن ہیں. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس آیت کی تشریح میں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں, بلکہ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی, تفسیر عثمانی سے. یعنی یہود پر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے, لیکن انہوں نے, اب ان آیت بین السطور ذرا تب موازنہ کیجئے گا, یہود نے کیا کیا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ امتوں کی داستانیں بیان کی ہیں اور بار بار ان کا ذکر آیا ہے, تو کس لیے؟ یہ کتاب ہدایت ہے, اس سے ذرا سبق حاصل کرو, یہ آئینہ ہے. لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات و ہدایات کی کچھ پرواہ نہ کی, نہ اس کو محفوظ رکھا, نہ دل میں جگہ دی, نہ اس پر عمل کر کے اللہ کے فضل و انعام سے بہرہور ہوئے. بلا شبہ تورات جس کے یہ لوگ حامل بنائے گئے تھے, حکمت و ہدایت کا ایک ربانی خزانہ تھا, اور تورات سے بھی اگلا اعلی مقام قرآن مجید کا ہے جو ہمیں آتا ہے. لیکن جب وہ اس سے منتفع نہ ہوئے, اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا ہی نہیں کیا, تو وہی مثال ہو گئی, نہ محقق شدی نہ دانش مند, چار پائے برو کتاب چند. یہ اب فارسی کا انہوں نے ایک شعر نقل کیا ہے کہ اگر ایک چار پائے والا, چائے اب چار پاؤں والا ہے, ایک حیوان, قرآن نے تو واضح طور پر گدھا ہی کہا ہے, ہم اسی کو ذہن میں رکھیے, اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں, عالمانہ کتابیں, تو نہ وہ محقق بن جائے گا نہ عالم بن جائے گا وہ گدا، وہ تو گدا ہی رہے گا. ایک گدے پر حکمت و ہدایت کی پچاسوں کتابیں ڈال دو، اس کو بوجھ میں دبنے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو ہری گھاس کی تلاش میں ہے. اب ہری گھاس یہاں دیکھیں، ہمیں ہماری لیے ہری گھاس کیا ہے؟ دنیا. یہ مل جائے ہمیں، یہ بطن و فرج کے تقاضے پورے ہوتے رہے، نفسانی خواہشات. اس بات سے سروکار نہیں رکھتا کہ پیٹھ پر لال و جواہر ددے ہوئے ہیں یا خزف و سنگریزے ہیں. اس گدے کو کیا سروکار اس سے کہ وہ پیٹھ پر عالمانہ کتابیں ہیں یا بجری اور ریت لا دی گئی. اگر محض اسی پر فخر کرتا رہے کہ دیکھو میری پیٹھ پر کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں، فخر تو اہل کتاب کو بھی تھا، یہود کو بھی اور ہمیں بھی ہے، ہم حامل قرآن ہیں، لہذا میں بڑا عالم اور معزز ہوں، تو اور زیادہ گدا پن ہوگا. یہ الفاظ ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہے تو پھر یہ مثال ہے. اور اگر ہم اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، اور اس پر بڑا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس بڑی شے ہے، تو فرمائیے اور بڑا گدا پن ہے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، مثال بھی خود دی اور فرمایا بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے. اس طرز عمل کو قرآن مجید تکذیب کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ایک تکذیب قولی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے، ایک صاف انکار اللہ کا اور ایک اپنے عمل سے انکار. نہیں، ہم مانتے اللہ ہے، وہی اللہ اکبر ہے، اور عمل میں جب معاملہ ہو کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ غلط کام کرو، خلاف شریعت کام کرو، اسلام کو مٹانے میں ہمارا ساتھ دو، تو ہم ڈر کے اس کے ساتھ ہو گئے، نہیں اللہ نہیں بڑھا، امریکہ بڑھا. زبان سے ہم لاکھ کا اللہ اکبر، ہم نے اصل میں امریکہ کو اللہ اکبر مانا ہے اپنے عمل سے. تو عمل سے اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، کوئی برتر ہستی نہیں ہے اس کائنات میں، امریکہ ہی بڑا ہے، اس کے شر سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی قوت نہیں ہے اوپر. سیدھی سی بات ہے، اب کچھ پریشانی ہو رہی ہے جب معلوم ہوا کہ اصل میں امریکہ افغانستان کو نہیں، پاکستان ہی کو ختم کرنے آیا تھا، اور ہمارے اوپر ہی ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اب فرسٹ ٹائم نیٹو کے گئے وہ روکے گئے ٹرالے، اور یہ بات بھی آئی کہ اب ہاٹ پرسوٹ اگر ہمارے علاقے میں ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے. اس پر تو بات میں انشاءاللہ آخر میں کروں گا، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ اصل میں تو ٹارگٹ ہے ہی پاکستان، اسی کو توڑنا، اسی کو برباد کرنا ان کا مقصد ہے. تو پہلے بھی پتا تھا، لیکن اب چونکہ براہ راست توپوں کا ادھر ہو گیا ہے، تو خیر بڑا تو اللہ ہے، لیکن ہم نے بڑا بنایا امریکہ کو. اسی طریقے سے اللہ کی کتاب مانے کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اور عملاً اس ہدایت سے رتی بھر فائدہ نہ اٹھائیں، نہ اسے پڑھنے کے لیے تیار ہو، نہ اس کو سمجھنے کے لیے، تو زبان سے ہم لاکھ کہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، عمل سے اس کی تکذیب کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب اور کتاب ہدایت نہیں مانتے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. یہود نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تورات کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، وہ فخر کرتے تھے جیسے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن، لیکن طرز عمل ان کا وہ تھا جو بدقسمتی سے آج ہمارا بھی ہے، جس پر قرآن نے کہا کہ یہ تکذیب. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، بے انصافوں کو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا. اب اس نے اتنی عظیم کتاب، یہ ہدایت نامہ دے دیا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے، اب یہ کسی اور ہدایت کے مستحق نہیں. تو یہ ہے تبصرہ کے قرآن کے ساتھ صحیح تعلق ہمارا نہ ہو، اعتصام بحبل اللہ کے تقاضے ہم پورا نہ کریں، تمسک بالقرآن کا فریضہ سر انجام نہ دے تو پھر یہ انجام دے. اور اللہ کی نگاہ میں ہمارا یہ مقام. اسی حوالے سے میں نے سورہ جمعہ کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ ہم پوری سورہ جمعہ کا مطالعہ کریں گے. جمعہ کا نظام بھی اصلاً کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تعلیم کا ایک ہفتہ وار پروگرام تعلیم بالغا. آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر تو مروجہ طور پر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا, چنانچہ لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچانا ہے تو وہ کر خطاب سے. کہیں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے آپ خطاب فرماتے تھے, نکاح کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہاں بھی خطبہ دے رہے ہیں, بہترین موقع ہے تعلیم کا. اور ایک ہفتے وار پروگرام قرآن کی تعلیم کا پوری امت کے لیے جو بنا وہ یہ ہے نظام جمعہ. چنانچہ سورہ جمعہ جو ہے 28ویں پارے میں یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے. براہ راست جمعہ کا تذکرہ تو صرف دوسرے رکوع میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اہل ایمان جب ندا دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے, اب ظاہر بات ہے کہ ندا تو اگرچہ پانچوں وقت دی جائے گی لیکن مراد یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے, فاسعوا الی ذکر اللہ, لپکو اللہ کے ذکر کی طرف, وذروا البیع, اور چھوڑ دو ہر قسم کا کاروبار, ساری دنیاوی مصروفیتیں چھوڑ دو اور آؤ ادھر لپکو دوڑو. اس پوری رکوع کے اندر احکام جمعہ ہی کا تذکرہ ہے آخر تک. پہلے رکوع میں جو سارا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اصل میں قرآن کے حوالے سے, اور یہی حکمت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اب یہ نظام وضع کیا گیا نظام جمعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کیسے فرمائی تھی اور وہ عظیم انقلاب کیسے برپا کیا کہ ایک فرد سے بات شروع کی ہے اور 23 سال کے اندر اندر بلکہ 21 سال 21.5 سال قمری بنتے ہیں, کل جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا تھا. ایک شخص سے بات شروع ہوئی, وہ جو میتھڈ کیا تھا, طریقہ کار کیا تھا, اور پھر وہ کیسے لوگ انقلابی جماعت بھی اگر آپ نے تیار کی تو وہ کیسے کی, یہ ہے موضوع اس سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کا. چنانچہ فرمایا, آغاز ہو رہا ہے بہت ہی پرجلال اور پرشکوہ, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک ہے, القدوس ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا قرآن مجید میں بہت سی آیات کے آخر میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام کوئی نہ کوئی جوڑا استعمال ہوتا ہے, وہ العزیز الحکیم, وہ الغفور الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ صف کا آغاز اس سے ہو رہا ہے. یہاں چار اسماء آئے ہیں اللہ کے صفاتی نام, الملک, القدوس, العزیز اور الحکیم. اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے اگلی آیت کی روشنی میں کہ چار کیوں آئے. الملک سے مراد وہی بادشاہ حقیقی ہے, کل کائنات کا بادشاہ. القدوس مجسم پاکیزگی ہے, العزیز غالب و برتر ہے, سب پر اس کی حکمرانی ہے, سب پر غالب. الحکیم انتہائی حکمت والا ہے. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح ویسے تو کلمہ سبحان اللہ, یہ تسبیح ہے, اور اس کا حکم ہوا قرآن مجید میں, فسبح باسم ربک العظیم, تسبیح کیا کرو اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. سب حسب ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو الاعلی ہے، سب سے بلند و برتر. تسبیح کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک، سبحان اللہ، لیکن اس لفظ پاک میں اس تسبیح کا پورا مفہوم بیان نہیں ہو رہا. تسبیح یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ جان لینا کہ وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک، ایک ذات کامل ہے. دیکھیں، انسان کے اندر عیب بھی ہیں. نیک سے نیک انسان بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر، نفس کے اندر کچھ نہ کچھ رجحانات ہوتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین کی ہے اس میں خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگو، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي، میں خود اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. نفس کے اندر شر کا پہلو ہے، کمی کا پہلو ہوتا ہے. کوئی شخص بھی، کوئی دنیا میں، پوری دنیا میں آج تک کوئی کامل ذات نہیں، ہر اعتبار سے کامل، ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس سب سے پاک ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ. تسبیح کے اصل مفہوم ہے کہ اللہ کے اس مقام کو جو اس کا ہے اس پر برقرار رکھنا، نیچے نہ آنے دینا. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ بھی کچھ درباریوں کے بل پر قائم ہے، اس کے بھی کچھ منصب دار ہیں جو اپنی جگہ صاحب اختیار بھی ہیں، ان کی مدد سے اللہ حکومت کر رہا ہے، تو ہم نے اللہ کو اس کے مقام سے گرا دیا. کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی بات اللہ ٹال ہی نہیں سکتا اور اللہ پر دباؤ ہے اس کا، اللہ کسی کے دباؤ میں ہے، ہم نے اللہ کے اس مقام سے گھٹا دیا. جب وہ ذات کامل ہے تو اسے کسی اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذات کا تسلسل ہے ہماری اولاد. انسان کو فنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تسلسل رہے. یہ اس فنا ہونے کا ایک کے نتیجے میں اولاد کی خواہش، وہ اس سے بلند تر باورا ہے. تو ان تمام تصورات سے اس کو پاک رکھنا، یہ تسبیح ہے. اسی لیے بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں کہ تسبیح نصف المیزان، تسبیح سے میزان آدھی بھر جاتی ہے، نصف ہو جاتی ہے، یعنی میزان معرفت. اللہ کو جاننا ہے، اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے. نیچر کیا ہے اس کی ذات کی، کس شے سے بنا ہے؟ جیسے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اللہ تعالیٰ کس شے کا بنا ہوا ہے؟ جہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس بحث میں پڑھو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ. وہ ذاتی اعتبار سے تمہارے تخیل اور حواس اور تمہاری عقل سے ماورا ہے، بیونڈ ہے. ہاں، اس کی صفات سے کمال کے حوالے سے پہچان سکتے ہو، اور اس کی صفات کے مظاہر پوری کائنات میں جا بجا پھیلے ہوئے. جو اس کی تخلیق ہے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس تخلیق میں کہیں کوئی تفاوت، کوئی رخنا نہیں پاؤ گے. جس نے اس کو پیدا کیا، اب اندازہ کرو، ہر قسم کی نفس سے پاک ذات. تو یہ ایک لیول مکمل ہو گیا جب ہم نے اللہ کو ہر نفس، ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک سمجھ لیا، معرفت آدھی حاصل ہو گئی رب کی. والحمدللہ تملؤہ، کلمہ الحمدللہ جو ہے اس معرفت کی تکمیل کر دیتا ہے، میزان بھر جاتی ہے. اس میں جب ایڈ کر لیں گے آپ یہ کہ جو خوبی ہے ہم تک، جو خیر، جو بھلائی پہنچ رہی ہے اس پوری کائنات میں، جو حسن ہے، جو رانائی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو بھلائی ہے، جو خیر ہے، اس کا منبع وہی ایک ذات واحد. کسی کے اندر اپنی کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں. ہم کہتے ہیں فلاں شخص میں بڑی خوبی ہے، بڑا کمال ہے، وہ کمال اور وہ خوبی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ رب کی عطا کردہ ہے. کل خیر، اب معرفت کی تکمیل. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق وہ ایک ذات کامل ہے، وہ ہر نوع کے عیب اور نقص اور کوتاہی اور کمی سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ. یہ ہے تسبیح. اور یہ زبان قولی سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین میں ہے سب تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے وجود کا ایک ایک سیل بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کس انداز سے کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زبان حال سے تو پکار کر گواہی دے رہے ہیں کہ میرا خالق، میرا مالک، ہر شے اس کائنات کی یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ ذات کامل ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی النبیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. وہی اللہ ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا، بھیجا امیین میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امیین سے مراد وہ لوگ کے جہاں پڑھنے لکھنے کا باقاعدہ کوئی رواج نہ ہو. بہت ہی کم لوگ تھے اس وقت عرب کے اندر جو لکھنا یا پڑھنا جانتے تھے. ہاں، فصاحت و بلاغت وہ ان پر ختم تھی، خطابت، شعر گوئی، قصیدہ گوئی، سارا ووکل ہو رہا ہے، اس میں وہ بہت اونچے مقام پر تھے. لکھنا پڑھنا اس کا رواج نہیں ہے، کوئی باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے ہی نہیں، کوئی نظام تعلیم سرے سے موجود ہی نہیں تھا. ان امیین میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ سورہ اعراف میں آئے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. امیین میں آپ مبعوث ہوئے، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن دیکھو زبان سے حکمت کے خزانے اگل رہے ہیں، ہدایت کے موتی بکھیر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ بھی تھی ایک ان کے لیے قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ اپنے دانے ہاتھ سے کبھی آپ نے کوئی شے لکھی ہے کہ اس پر یہ شبہ کرتے، یہ انکار کرنے والے کہ جی آپ پہلے سے کہیں پڑھے لکھے ہوئے تھے اور تورات سے کچھ چیزیں حاصل کر لی اور وہاں سے جو ہے سیکھ لیا لکھ پڑھ کر اور اب آ گئے ہیں، نہ آپ نے کبھی کوئی شے کبھی پڑھی ہے نہ کبھی لکھایا. تو لفظ امی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فخر کا بھی مقام بن گیا، اب رسول النبی الامی. تو امیین اس قوم کے اندر بھیج دیا اللہ نے اپنا رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. چار کام کرتا ہے، تلاوت آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. جو لوگ آ گئے، جو ایمان لے آئے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے. تلاوت آیات قرآن کے ذریعے ہی دعوت ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے ہی ان کے اندر ایمان کی شمع جو ہے اس کو روشن کیا جا رہا ہے. اب جو آ گئے ہیں ان کا تزکیہ ہو رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب، کتاب یہی ہے قرآن. ایک ہدایت وہ ہے جو صرف قرآن کو سننے سے ہی سمجھ میں آ گئی بات نہیں، ایک اس کے اندر جو رموز ہیں، علمی باتیں ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، وہ بھی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ان پڑھ قوم کو آپ نے معلم اخلاق بنا دیا، بلکہ پوری دنیا کا معلم اس وقت بنا دیا تھا. یہ چار الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں، چار ہی دفعہ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں دو مرتبہ، پھر سورہ آل عمران میں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے والد محترم رحمہ اللہ کی زبان سے سنا ہوگا کہ قرآن مجید میں اہم مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں کم سے کم دو مرتبہ، لیکن عام طور پر قرآن مجید میں پھر وہی بات ایک نئے اسلوب سے نئے پیرائے میں آتی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بات ایک ہی ہوگی لیکن اسلوب بدل جائے گا، ترتیب بدل جائے گی، پیرایا بدل جائے گا. یہ فصاحت و بلاغت کی معراج، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. لیکن فرماتے تھے کہ جب وہی الفاظ بار بار آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی خصوصی اہمیت ہے، ان میں توجہ کو مرتکز کرو، غور کرو ان کے. چنانچہ یہ چار الفاظ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار دفعہ ریپیٹ ہوئے، ان کی بڑی اہمیت ہے. اسی ذریعے سے آپ نے اس قوم کے اندر ایمان کی روح پھونکی، اسی ذریعے سے وہ حزب اللہ تیار کی، ایمان کا وہ مقام اور عمل کا وہ درجہ کہ خود قرآن نے گواہی دی کہ ان کے دل جو ہیں اب ان کے اندر بدی کی طرف رجحان ہی نہیں رہا. سورہ حجرات میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مدین کر دیا. وَزَيَّنَ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، فسق کو اور عصیان کو، نافرمانی اور گناہ کو ان کے لیے انتہائی بیزار کن، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ مقام حاصل ہو گیا صحابہ کو، وہ تزکیہ کیا ہے. تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی، اس پر ہم غور کریں گے. لیکن اب اس صورت کا ہم نے مطالعہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ اپنے اجتماع جمعہ کے اندر. اس وقت جو چند منٹ رہ گئے ہیں، بلکہ تقریباً وقت پورا ہو چکا ہے، حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دہشت گردی کے معاملات، اگر عبداللہ غازی کے مزار پر ایک حملہ ہوا جو ہمیشہ رپورٹنگ ہو جاتی ہے خود کش حملہ، لیکن خود کش حملے کی کوئی بنیاد ہو، اللہ عالم خود کش ہے یا نہیں ہے. ہمارے پریس کا روٹین یہ ہے کہ ہر معاملے کو خود کش بنا دینا. جب سے وہ کراچی کا معاملہ سامنے آیا ہے اب کسی بات کا یقین نہیں رہا. تو جو محرم کے جلوس پر حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، اور اخبارات میں نہ صرف یہ کہا گیا خود کش حملہ تھا بلکہ اس حملہ آور کی حولیہ بھی بیان کر دیا گیا، پوری تفصیلات دے دی گئیں کہ وہ اس طرح سے آیا تھا، اس طرح آگے بڑھا، فلاں پولیس کانسٹیبل نے اس نے روکنے کی کوشش کی، اس نے بم سے اڑایا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اس شہید کو جو ہے وہ تمغے سے بھی نواز دیا گیا. کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا کہ خود کش حملہ نہیں، لیکن جب فوٹیج سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ریموٹ کنٹرول بم سے ہوا تھا دھماکہ. ایک تو اب یہ کہ جو خود کش حملہ وہ کہتے ہیں، بہرحال ایک واقعہ ہوا تقریب کا، خود کش ہے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. ہاں ایک طریقہ سوچ لیا گیا کہ ہر کو ڈال دو اس کھاتے میں، حکومت بھی بچ جائے گی الزام سے اور ایک خاص طبقے کے اوپر الزام بھی آ جائے گا، اور یہی چاہتا ہے امریکہ. بہرحال یہ واقعات تخریب کاری کے ہو رہے ہیں. کراچی میں اس سے پہلے جامعہ بن نوریہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد امین کو ٹارگٹ کے دن کا شکار کیا گیا. یہ واقعات افسوسناک ہیں انتہائی سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا جیسے وکی لیکس کے کچھ انکشافات شائع ہوئے تھے، امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس آئی تھیں، انہی دنوں ایک مغربی ذرائع سے امریکن جرنلسٹ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پاکستان میں یہ تخریب کاری کے جتنے واقعات ہوتے ہیں جنہیں طالبان سے منسوب کیا جاتا ہے یا طالبان بعض اوقات کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے سی آئی اے ہے، بلیک واٹر ہے، موساد، انہوں نے کہا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ معلوم ہے کہ اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کی سازشیں ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، اور جس پر اتنا جتنا اظہار غم کیا جائے صرف رونا اس بات پر آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ حقیقت پسندانہ معاملات طریقے پر ان چیزوں کی تحقیق ہو اور بات کو سامنے لایا جائے، کوئی ابھی تک کسی بھی واقعے کے حوالے سے واضح طور پر تحقیقات سامنے میرا نہیں خیال کہ کبھی آئیں. بس خود کچھ کر کے کھاتے میں ڈال دیا، کچھ لوگوں پر الزام لگایا اور بات جو ہے گول کر دی گئی. کہاں مقدمہ چل رہا ہے، کہاں ثابت ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے چوک میں لٹکانے کا اہتمام کیا جائے، اس کے تقاضے. لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ حقائق کچھ ہوتے ہیں، بتائے کچھ اور جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کور کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ حسین حقانی کا بیان جو کل اخبارات میں آیا تھا، اور عجیب بات ہے کہ اس کی کوئی تردید، واضح تردید ابھی تک حکومتی ذرائع سے نہیں آئی. اس نے صاف کہا کہ امریکہ نہیں کر رہا ڈرون حملے، خود پاکستان کر رہا. مجھے حیرت ہے کہ اس پر کوئی تردیدی بیان نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اصل مجرم تو یہ خود ہے، ہماری حکومت اور فوج. یا تو تردید کریں اس کی باتیں. تو خامخواہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کیا ڈرون حملوں کے اوپر، ہمیں احتجاج ہے. کیسا احتجاج، کس سے احتجاج اگر خود کر رہے ہو؟ تو بھارت کیف یہ ایک عجیب تضاد ہے. اگرچہ آج کے جو اخبار میں آیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ ڈرون حملے بلا جواز ہیں، حسین حقانی کے بیان کی واضح تردید نہیں آئی. وہ نمائندہ بیٹھا ہوا امریکہ میں ہمارا، اور کیسے کیسے بیانات دے رہا ہے، اس کو برقرار رکھا ہوا. ایک عجیب مذہب کا خیز صورتحال ہے جو پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے پاکستان کی. سرکاری موقف کون سا ہے، کس کو مانا جائے، کس کو نہ مانا جائے، ہر ایک الگ الگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. تو بھارت کیف اگر یہ حقیقت ہے تو پھر سب سے بڑی مجرم جو ہیں یہ ہمارے مقتدر طبقات، اور نہیں ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے اور پرزور تردید آنی چاہیے. اور آج کے جو وہ کور کمانڈر کے اجلاس کی خبر آئی ہے، اس میں یہ بات خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ باز نہ آیا تو پھر ہم ہاٹ پرسوٹ پر ریئیکٹ بھی کریں گے، جوابی اقدام بھی کریں گے. یعنی ہماری حدود کی خلاف ورزی اس نے کی، جیسے کہ نیٹو کے ہیلی کاپٹرز کر چکے ہیں، اور خود ہمارے جو ہیں وہ اہلکار ان کے اوپر جو ہے برسا چکے ہیں بم. اگر آئندہ کیا گیا تو ہم بھی جوابی کاروائی کریں گے، نہ کرے کہ وہ کھڑے ہوں، کیونکہ نظر تو آ رہا ہے کہ امریکہ اصل میں تو ہمارا ہی دشمن ہے سب سے بڑھ کر، لیکن کھڑے ہونا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایک موجود ہے سبق سیکھنے کے لیے، کہ بابر جب آیا تھا انڈیا میں، وہ آیا تو تھا وسط ایشیائی ریاستوں سے، آپ کو معلوم ہے فرغانہ کا رہنے والا اوغل، اور وہ تھے اصل میں تو منگول ہیں پیچھے سے. بہرحال جب وہ پس کی حکومت قائم ہوئی تھی تو غالباً وہ پانی پت کی دوسری جنگ تھی جو رانا سانگا سے ہوئی تھی. اس کی فوج بہت چھوٹی تھی اور رانا سانگا جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت کا ایک جرنیل تھا اپنے وقت کا، ہندوؤں کی طرف سے راجپوت، بہت بڑی فوج تھی مقابلے پہ. تو اس نے کیا کیا تھا، جب اتنی بڑی فوج کو مقابلے پہ دیکھا تو اللہ کے یہاں سربسجود ہو گیا. اس سے پہلے شراب نوشی کرتا تھا، شراب نوشی سے تائب ہوا، اللہ کے آگے اس نے استغفار کیا اور پھر قائم بھی رہا. بعد میں اسی استغفار کی ضرورت ہے آج حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر. حکومت کو صاف نظر آ گیا کہ امریکہ خود ہماری جڑیں کھود رہا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، سب جانتے ہیں. وہ گیلانی ہو، زرداری ہو، اکیانی ہو، سب کو معلوم. تو کرو توبہ، تائب ہو جاؤ گناہوں سے، رکو اللہ کے سامنے اور پھر کھڑے ہو جاؤ. یہ بیان بازی صرف جو ہے، واقعی اگر کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ طریقہ ہے صحیح کھڑے ہونے. اللہ کرے کہ ہماری یہ قوم کھڑی ہو. کور کمانڈر نے جو بات کہی ہے کہ ہم جواب دیں گے، نہ صرف اس کا جواب دیں، ڈرون حملوں کا بھی جواب دیں. ایک دور میں فضائیہ کے چیف کا بیان آیا تھا، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں ڈرون حملوں کو. یہ صلاحیت کس دن کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے؟ بیسیوں بے گناہ روزانہ مارے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس کا جرم، کس کا ہے یہ، کون ذمہ دار ہے اس خون کا؟ نو انسانی کا قتل ہے. ایک بھی بے گناہ کو قتل کرنا پوری نو انسانی کا قتل ہے. لیکن نہ تو کھلا لائسنس ہے، اپنے لوگ ہیں جیسے چاہو مارو اور مرواؤ ہی نہیں. تو یہ ہے صورتحال کہ ہاں اگر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کھڑے ہوں اور صحیح انداز سے کھڑے ہوں، بہت بڑا دشمن سامنے ہے، وہ پاکستان کو مٹانے کے در پہ ہے، جڑے کھود رہا ہے، راستہ ہے اس اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.